ہے سترہ جنوری کے سربین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. شدت پسند جنگجوؤں کے خلاف یورپ بھر میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے. چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری. فرانس کے بعد بیلجیم میں بھی فوج طلب کر لی گئی, مگر کیوں؟
پروسیکیوٹر تو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا فرانس کے پریشر میں انہوں نے کچھ کیا ہے, لیکن شارلی ایبڈو کے ہنگامے کے بعد ہی یہاں آپریشن شروع ہوا ہے.
تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. بیلجیم کے شہر ورویے میں پولیس اہلکاروں پر حملوں کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد برسل سمیت کئی شہروں میں فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. اس سازش کے سلسلے میں 13 ملزموں سے تفتیش جاری ہے, جن میں سے 5 پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. بیلجیم کے وزیر دفاع سٹیون وان ڈے پوٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی دستوں کی موجودگی میں پولیس کو گشت کرنے اور تلاشیاں لینے کا زیادہ موقع ملے گا. فوجی اہلکار عمارتوں اور بازاروں کے درمیان کھڑے رہ کر نظر رکھیں گے. بیلجیم کے وزیر دفاع کے الفاظ. فرانسیسی میگزین چارلی ایبدو کے دفتر پر حملے کے بعد سے یورپ بھر میں ہائی الرٹ برقرار ہے. میگزین میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی دوبارہ اشاعت پر افریقی ملک نائجر میں احتجاج کے دوسرے دن مشتعل مظاہرین نے دارالحکومت نیامے میں 3 گرجا گھروں کو نظر آتش کر دیا ہے. اطلاعات ہیں کہ فرانسیسی کمپنیوں کی دکانوں پر بھی حملے ہوئے ہیں. جمعے کو بھی نائجر میں ایسے مظاہروں کے دوران 4 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہوئے تھے. پاکستان میں لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر مئی 2010 کے حملے میں ملوث 2 ملزموں کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
جج نے حملے میں ملوث مجرم معاویہ کو 7 بار سزائے موت, 2 مرتبہ عمر قید, جبکہ مجرم عبداللہ کو 9 بار عمر قید کی سزا کا فیصلہ سنایا ہے. دونوں مجرموں کو 33-33 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. لاہور میں 28 مئی 2010 کو احمدیوں کی 2 عبادت گاہوں پر حملوں میں 86 افراد ہلاک ہوئے تھے. حکام کے مطابق خود کش جیکٹیں اور بھاری اسلحے سے لیس 3 افراد نے ماڈل ٹاؤن کی عبادت گاہ پر حملہ کیا تھا, جن میں معاویہ اور عبداللہ بھی شامل تھے اور پولیس کی کارروائی کے دوران پکڑے گئے تھے.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے سلسلے میں آج وفاقی وزیر داخلہ کی صدارت میں مختلف مکاتب فکر کے مدارس کے نمائندوں کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا,
اس پہ اتفاق ہوا کہ کوئی بھی مدرسہ کسی حوالے سے بھی دہشت گردی, عسکریت پسندی یا انتہا پسندی کے حوالے سے کسی کے بھی خلاف کوئی پروف ہو, کسی کے ثبوت ہوں, تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے, بلکہ تمام جو تنظیمیں تھیں انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم اس میں آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے, ہم آپ کی حمایت کریں گے.
پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کے سلسلے میں آج لاہور میں ایک اور قیدی اکرام الحق کو پھانسی دی گئی. پشاور سانحے کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد کی پابندی کے خاتمے کے بعد سے یہ 20ویں پھانسی ہے. اکرام الحق عرف لاہوری کو شورکوٹ میں ایک فرقہ وارانہ حملہ کرنے کے جرم میں سزائے موت ہوئی تھی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب کے بیشتر شہر پیٹرول کے بحران سے دوچار ہیں. اس بحران کے پیش نظر حکومت پنجاب نے گاڑیوں کے لیے سی این جی اسٹیشن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. نومبر سے بند سی این جی اسٹیشنز کے مارچ میں کھلنے کا امکان تھا. انہیں قبل از وقت کھولنے کی ہدایت کے باوجود بیشتر سی این جی اسٹیشنز کے جلد کھلنے کی توقع نہیں. اسٹیشن مالکان کی ایسوسی ایشن کے سربراہ غیاث پراچا,
چونکہ ہمارا اسٹاف چھٹی پہ تھا ہم نے ان کو بلانا شروع کر دی ہے, اور ایس این جی پی ایل والوں نے نا میٹر اتارے ہوئے تھے, تو جون جون اسٹاف پہنچتا جائے گا میٹر لگتے رہیں گے, اسٹیشن کھلتے رہیں گے. میرے خیال تھوڑی دیر میں ہر گھنٹے بعد اسٹیشن کی تعداد بڑھتی رہے گی. اصل مسئلہ ہے ایس این جی پی ایل کی طرف سے وہ کب آ کے اپنی چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں.
پاکستان میں صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان میں گنے کے کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. اس علاقے میں صوبے کا سب سے زیادہ گنا کاشت ہوتا ہے. کاشتکار مظاہرین گنے کی سرکاری ریٹ پر خرید کا مطالبہ کر رہے تھے. حیدرآباد سے علی حسن.
کئی ممتاز کاشتکاروں اور کاشتکاروں کی تنظیموں کے نمائندوں سمیت کاشتکاروں کی بڑی تعداد ٹنڈو محمد خان میں جمع ہوئی, جہاں انہوں نے ایک شوگر مل کے باہر مظاہرہ کیا. کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت نے گنے کی جو کم سے کم سرکاری قیمت 182 روپے فی 40 کلو مقرر کی ہے, چینی بنانے والے کارخانے اس کے مطابق ادائیگی کریں. کارخانے کے مالکان گنا 155 روپے میں خرید رہے ہیں. مظاہرے میں کاشتکاروں کے ہمراہ سندھ اسمبلی کے ایک سابق اسپیکر حسین ہارون بھی موجود تھے. کاشتکار ان تمام علاقوں میں مظاہرے کر رہے ہیں جہاں جہاں چینی بنانے کے کارخانے موجود ہیں۔
امریکہ کی فلمی صنعت ہالی ووڈ میں آسکر ایوارڈ دینے والی تنظیم کی افریقی نژاد امریکی سربراہ شیریل بون آئزکس نے زور دیا ہے کہ آسکر ایوارڈز میں نسلی اور صنفی توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سال آسکر کے لیے نامزد ہونے والے تمام فنکار سفید فام ہیں، بہترین ڈائریکٹر یا رائٹر کی نامزدگیوں میں بھی کوئی خاتون شامل نہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اپنے حالیہ دورے برطانیہ کے دوران برطانوی حکام سے وہاں پر مقیم ان بلوچ رہنماؤں کے بارے میں بات کی ہے جن کے لیے پاکستانی حکام ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے بلوچستان حکام کا کیا کہنا ہے اور قوم پرستوں کی کیا رائے ہے، یہ آگے چل کر سیروین میں آنے کو ہے۔ ابھی چلتے ہیں ایک بڑے عالمی موضوع کی طرف۔ دہشت گرد مخالف کارروائیوں کے تحت مشتبہ اسلام پسند جنگجوؤں کے خلاف چھاپے اور حراست کے پیش نظر یورپ میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بیلجیم، فرانس اور جرمنی میں کم از کم 20 افراد حراست میں لیے گئے ہیں، جبکہ بیلجیم نے بھی فرانس کی طرح پولیس کے ساتھ فوج کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک۔
یورپین یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول کے سربراہ راب وین رائٹ کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں ظاہر کرتی ہیں کہ دہشت گردی کے خطرے کی نوعیت انتہائی پیچیدہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے یورپ بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اپنے وسائل اور معلومات کا تبادلہ کیا گیا ہے۔
یہ بالکل واضح ہے کہ یورپ بھر کی پولیس تسلیم کرتی ہے کہ ایک حقیقی خطرہ موجود ہے جو اب بالکل پاس ہے۔ اس کے خلاف قومی سطح پر ہمیں اپنے رد عمل میں اضافہ کرنے کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نتائج آپ اب ان مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اور شاید اس سے زیادہ اہم اس کا دائرہ کار سرحد پار تک بڑھانا ہے تاکہ یورپ میں اور بین الاقوامی سطح پر مل کر اس مسئلے سے نمٹا جائے۔
پیرس میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں کے بعد کئی ممالک میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا اور ممکنہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ بیلجیم میں جمعرات کی شام کی جانے والی مختلف کارروائیوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ جس عمارت میں یہ کارروائی ہوئی اس کے رہائشی نے کارروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
یہ کارروائی ہمارے ہاں ہوئی، انہوں نے جہادیوں کو میری والدہ کے اپارٹمنٹ میں ہلاک کیا۔ پولیس آنسو گیس، پمپ ایکشن اور شارٹ گنوں کے ساتھ آئی، روشن دان ہٹا کر چھت سے فائر کیا اور انہوں نے 3 مشتبہ افراد میں سے 2 کو ہلاک کر دیا۔
بیلجیم میں استغاثہ کے ترجمان ایرک فونڈس سیپ نے بتایا کہ ملک میں مختلف کارروائیوں کے دوران 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 5 کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بیلجیم میں پولیس نے رات بھر چھاپوں کے دوران اسلحہ، دھماکہ خیز مواد، یہاں تک کہ پولیس کی وردیاں اور خاصی بڑی رقم بھی ضبط کی۔ بیلجیم کی حکومت نے مشتبہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان بھی کیا ہے، جن کے تحت کسی بھی قسم کی دہشت گرد کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے بیرون ملک سفر کرنا جرم ہوگا، اور ایسے دوہری شہریت کے حامل افراد جن پر دہشت گردی سے منسلک ہونے کا شبہ ہو کو بیلجیم کی شہریت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب برطانیہ میں بھی دہشت گرد حملوں کے خدشے کے پیش نظر پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بیلجیم میں دہشت گردی کے خلاف ان حکومتی اقدامات پر مقامی لوگوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ ایک خاتون نے کہا، کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے اس سب سے نمٹنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ ایک اور صاحب کا کہنا تھا،
میرا خیال ہے کہ ہمیں جبر سے کام لینے کی بجائے مزید انسدادی کوششوں کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سڑکوں پر فوج کی موجودگی لوگوں کو خوفزدہ کر دیتی ہے، یہ صورتحال مسئلہ حل کرنے کی بجائے اس میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ فرانس اور بیلجیم میں ہونے والے واقعات ان کے یورپی پڑوسیوں پر اہم اثرات رکھتے ہیں۔ اسپین نے فرانس میں حملے سے چند دن قبل آمدی کولیبالی کے میڈرڈ آمد کے بارے میں جانچ کا آغاز کیا ہے، جبکہ جرمنی میں پولیس نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور 11 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ شام میں ایک پرتشدد حملے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن جرمنی میں حملے کا کوئی اندیا نہیں ملا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں امریکی صدر باراک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے امریکی اور برطانوی حکام کا مشترکہ گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے تاکہ دونوں ملک پرتشدد شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر سکیں۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ معصومہ ملک نے جن اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بیلجیم میں مقیم خالد حمید جو کہ وہاں پر ایک صحافی ہیں، ان سے ہم مزید بیلجیم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ بیلجیم میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔
دیکھیں جی، بیلجیم میں جو آپریشن شروع کیا تھا دہشت گردوں کے خلاف فیڈرل پولیس نے، وہ ہنوز جاری ہے۔ مختلف چھاپے مارے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو مسلمان آبادی کے علاقے ہیں وہاں پر اس میں زیادہ شدت ہے، خاص طور پر برسلز کا جو کمیون ہے مسلمان اکثریتی آبادی کا مولن بیک، اس سے انہوں نے 9 لوگ گرفتار کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 4 لوگ ہیں وہ مختلف بیلجیم کے علاقوں سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ 2 لوگ پہلے والے آپریشن میں دوراس قبل مارے گئے تھے کیونکہ ان کی طرف سے جو ہے مزاحمت آئی تھی۔ تو اب تک جو پروسیکیوٹر کا کہنا ہے، یہ بیلجیم فیڈرل پولیس کی انویسٹیگیشن ہے، اس کا فرانس سے تعلق نہیں ہے، البتہ فرانس سے شیئرنگ انفارمیشن کی اور اطلاعات کی یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ان کی لسٹ پر وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے، جو خاص طور پر پریزیڈنٹ اسد کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے شام گئے تھے اور واپس لوٹے۔ اس میں 99% لوگ بیلجیم کے شہری ہیں، یہ لوگ انڈر آبزرویشن تھے۔ ظاہر ہے اس میں شدت آئی ہے، جسے پروسیکیوٹر تو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا فرانس کے پریشر میں انہوں نے کچھ کیا ہے، لیکن جو کڑیاں ملتی ہیں تمام واقعات کی اور اس بڑے آپریشن کی شروعات کی، وہ تمام ہی شارلی ایبڈو کے ہنگامے کے بعد اور وہاں جو کچھ ہوا اس کے بعد ہی یہاں آپریشن شروع ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تمام لوگ ان کے آبزرویشن میں تھے، لیکن اب ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو شام سے واپس آئیں وہ ایک نیٹ ورک کا یہاں بیلجیم میں حصہ ہیں، اور ان کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ بیلجیم کو نقصان پہنچایا جائے۔
تو یہ جن کو اب یورپ میں آپ شدت پسند کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے یہاں سے جا رہے تھے، تب بشار الاسد کے مخالفین کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی، اس وقت کیا ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ خطرہ یورپ میں کیا سنگینی اختیار کر سکتا ہے؟
یقیناً ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کی جو سیریا گئے۔ اگر یہ چاہتے تو اسی وقت ان کا علاج کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ یورپ کا ایجنڈا یہ رہا تھا کہ اسد رجیم کو گرایا جائے، تو فرانس، بیلجیم اور جرمنی میں اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب کیونکہ یورپ ان سے غیر محفوظ ہو گیا ہے، تو اب ان کے خلاف آپریشن جاری ہے، گرفتاریاں جاری ہیں، ظاہر ہے کہ ان پہ یہ تنقید بنتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی جو فورن پالیسی رہی ہے اس میں یہ ایک بنیادی فالٹ لائن ہے یورپ کی، جو سیریا جانے سے لوگوں کو نہیں روکا گیا۔
یہ تھے بیلجیم میں مقیم صحافی خالد حمید فاروقی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اپنے حالیہ دورے برطانیہ کے دوران برطانوی حکام سے وہاں پر مقیم ان بلوچ رہنماؤں کے بارے میں بھی بات کی جن کے لیے پاکستانی حکام ناراض بلوچ کے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا ہے جو لوگ باہر بیٹھے پاکستان میں خلفشار پھیلا رہے ہیں ان کے لیے برطانیہ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پاکستانی حکام جن بلوچ رہنماؤں کے لیے ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ان میں نواب زادہ ایربیار مری، ان کے چھوٹے بھائی زامران عرف میران بلوچ، خان افکلات میر سلیمان داؤد اور میر جاوید منگل شامل ہیں۔ سابقہ حکومت کی طرح موجودہ حکومت بھی بلوچستان میں حالات کی بہتری کے لیے ان سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ گزشتہ سال اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں بلوچستان حکومت کو ان بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کا اختیار دیا گیا تھا۔ ثانیہ پشاور کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس قومی ایکشن پلان کا اعلان کیا اس میں ایک مرتبہ پھر وسیع تر مفاہمت کے لیے بلوچستان حکومت کو بات چیت کا مینڈیٹ دینے کا نقطہ بھی شامل تھا۔
وسیع تر سیاسی مفاہمت کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے حکومت بلوچستان کو مکمل اختیار دیا جا رہا ہے.
گزشتہ سال آل پارٹیز کانفرنس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. حالیہ قومی ایکشن پلان کے تحت بلوچستان حکومت کو مینڈیٹ ملنے کے بعد بھی تال ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے کوئی بڑی کوشش سامنے نہیں آئی. تاہم پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے اپنے حالیہ دورہ برطانیہ کے دوران برطانوی حکام سے ان رہنماؤں کے حوالے سے بات کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل عاصم باجوا کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے.
جس طرح کی ملٹنسی وہاں ہو رہی ہے، یہ ٹیررزم ہو رہا ہے، یہ بیرونی مدد کے بغیر ہونا بڑا مشکل ہے. جس طرح کے ہتھیار یا اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے، اس طرح کے عناصر جو یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں یا خلف شار پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے پھر کہیں بھی کوئی جگہ نہیں.
دوسری جانب ایک علیحدگی پسند تنظیم بلوچ نیشنل وائس نے بیرون ملک مقیم بلوچ رہنماؤں کی حوالگی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر برطانیہ سمیت کوئی ملک وہاں مقیم بلوچ رہنماؤں و کارکنوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کی غلطی کرتا ہے تو یہ ان ریاستوں کی جانب سے مکمل طور پر بلوچ مخالف اقدام تصور کیا جائے گا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کو بیرونی ملک سے مدد مل رہی ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر قبل بات کی صدیق بلوچ سے، جو کہ وہاں کے اخبار بلوچستان ایکسپریس کے ایڈیٹر ہیں. ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں بیرونی قوتیں شامل ہیں.
دیکھیے، یہ تو چارج ہے گورنمنٹ کے لوگ، گورنمنٹ کے سرکاری لوگ اور فوجی لوگ اور سیکورٹی والے روز بروز لگاتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کبھی کسی سٹیج پہ یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو پروف کریں اور لوگوں کو کنوینس کریں کہ بھائی ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. جو کچھ ثبوت ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کا ایکسپریشن کہیں نہیں ملا ایز اے جرنلسٹ کہ کوئی باہر کے لوگ ہیں، انوالو ہیں یا نہیں ہے. چوری چھپے کوئی ایک آدھ گولی دے دیتا ہے، کوئی اسلحہ دیتا ہے یا پیسہ دیتا ہے، وہ ہم لوگ کو نہیں معلوم. وہ غیب کا علم ہے، غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. فورن انٹرفیئرنس کا جیسا ایکسپریشن کلیئر کٹ نظر آتا ہے سیریا میں، کلیئر کٹ نظر آتا ہے عراق میں، افغانستان میں نظر آتا ہے، یہاں نظر نہیں آتا.
بلوچستان میں جو شدت پسندی ہو رہی ہے تو کیا برطانیہ اور امریکہ میں مقیم بلوچ قوم پرست قیادت اس میں شامل ہے؟
نہیں جی، سب لوگ شامل ہیں. اکا دکا لوگ کوئی شامل ہیں بس، اور کیا، اکا دکا لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ. اکا دکا سپورٹ ان کو ہے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے گئے ادھر بیٹھ کے انہوں نے کیمپ بنایا ہوا، وہی لوگ ہیں، وہی کرتے ہیں. باقی سچ کوئی آرگنائز سپورٹ نہیں ہے، کوئی آرگنائز پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے.
تو یہ بلوچ قوم پرست اصل میں چاہتے کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟
بلوچ قوم پرست دو حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہم کو صوبائی خود مختاری ود ان دا فریم ورک آف پاکستان، گریٹر آٹونامی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ لڑ رہا ہے اوپر، وہ پاکستان سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات بالکل طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں ملیٹنٹس ہیں پہاڑ پہ. دوسرا جو گروپ ہے وہ جو شہروں میں ہے، جو پالیٹکس کر رہا ہے، الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، بیانات دے رہے ہیں ٹی وی میں، انٹرویو میں، سب کچھ، وہ جو ہے ود ان پاکستان میکسیمم رائٹس، گریٹر آٹونامی، وہ چاہتے ہیں.
یہ تھے بلوچستان ایکسپریس کے ایڈیٹر صدیق بلوچ. اسی موضوع پر بلوچستان حکومت کا موقف جاننے کے لیے میں نے بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے اپنے حالیہ دورے برطانیہ کے دوران کہا ہے کہ بلوچستان میں شدت پسندی بیرونی ملک سے ہو رہی ہے، اس پر بلوچستان حکومت کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں، حکومت بلوچستان کا بڑا واضح موقف ہے اور بہت عرصے سے یہ موقف ہے کہ یہ جو ہمارے سیپرٹسٹ موومنٹس ہیں، ان کے جو فنڈرز ہیں یا جو ان کو را فنڈڈ ہیں، اور یہ بیرون ممالک میں خاص طور پہ افغانستان میں کی سرزمین پہ ہمارے کافی سارے فراری کیمپس ہیں جو وہاں سے بیٹھ کے اور پھر بارڈر کراس کر کے یہاں پر کاروائیاں کرتے ہیں اور ان کو انڈیا کی پیٹرنیج حاصل ہے.
جب آپ کو یہ پتا ہے تو کیا بلوچستان کی حکومت نے برطانیہ کو کبھی سرکاری طور پر خط لکھ کر یا کسی طرح ان کو اس تشویش سے آگاہ کیا؟
دیکھیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے فورن افیئرز، ہم فورن افیئرز کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل نہیں کرتے ہیں. تو یہ فورن آفس میں آپ کو پتا ہوگا، یوسف رضا گیلانی صاحب جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی اس پر بات کی تھی چیف اور ابھی موجودہ انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے بھی بات کی, اور کل جیسے آپ نے کہا کہ فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی.
یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اسے روکنا یا اس پر قابو پانا تو حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہے, تو آپ اس پر کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں, یہ صرف حکومت بلوچستان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے. لیکن یہ آپ ضرور ٹھیک فرما رہی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی جو زیادہ ریسپانسبلٹی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, اور انہیں ایفرٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 33% کرائم جو ہے اس کو کم کیا ہے. پہلے تو ہم ایڈمنسٹریٹولی بڑے ویکن تھے, کیونکہ لاسٹ گورنمنٹ پہ میں کوئی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ہم اس ایشو کو قابو کرنے میں بہت ناکام تھے. ہم نے آتے ساتھ ہی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا, اسی طرح اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈی پولیٹیسائز کیا, اور سب سے زیادہ ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے, جس میں ایف سی پولیس اور لیویز مل کے کرتی ہیں, اور اس طرح کے ہم نے کافی آپریشنس کیے آل اوور بلوچستان میں, اور اس کے ہمیں بڑے خاطر خواہ نتائج ملے اور بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی.
تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں, مطمئن تو میں اس حد تک اس لیے نہیں ہوں کیونکہ یہ جنگیں ریاست کی فورسز نہیں لڑتی ہیں, یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں, اور آج ہم انفارچونیٹلی ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ جو مذہب کے نام پر وائلنس ہو رہا ہے اس کو تو ہم ٹیررزم ڈکلیئر کرتے ہیں, ایز تمام قوم کی بات کر رہا ہوں, اور جو قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی ہے اس کو ابھی تک ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس از وائلنس, ٹیررزم ہے یہ, اس کو بھی اسی نظر میں دیکھا جائے.
یہ تھے بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے دو افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں, جبکہ ضلع گوادر میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک خاتون کونسلر ہلاک اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
دونوں لاشیں کوئٹہ شہر سے شمال مشرق میں واقع ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے کان میں ترزئی سے ملی ہیں. قلعہ سیف اللہ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق دونوں افراد کی تال شناخت نہیں ہوئی, انہیں گولی مارنے کے بعد ان کی لاشیں کان میں ترزئی میں پینک دی گئی تھیں. دونوں لاشوں کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے. گزشتہ ماہ بھی اس علاقے سے تین افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی تھیں, جبکہ چند روز قبل خانوزے کے علاقے زور خان سے دو انسانی ڈانچے ملے تھے. لیوی ذرائع کے مطابق دونوں افراد کو تین ماہ قبل الگ کیا گیا تھا. ادھر ضلع گوادر کے علاقے اورماڑا میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے گزشتہ روز ایک نو منتخب خاتون کونسلر الگ اور دو افراد زخمی ہو گئے تھے. اور ماڑا پولیس کے اہلکار کے مطابق جونا لائن میں علاقے کے مکین پولیس اہلکاروں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, جن میں خواتین بھی شامل تھیں. اہلکار نے بتایا کہ اس احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں خاتون ہلاک ہو گئی. ہلاک ہونے والی نو منتخب خاتون کونسلر کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ سے تھا. اس واقعے کے بعد چار پولیس اہلکاروں اور ایک خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. دوسری جانب کلادم بلوچ لبریشن آرمی نے کلات کے علاقے نیمر میں گزشتہ روز ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, جبکہ کلادم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوٹی اور جعفر آباد میں گیس پائپ لائنوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اکرم الحق کو لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں ہفتے کی صبح پھانسی دی گئی. سزائے موت پر عمل درآمد پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد یہ 20ویں پھانسی ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی سے.
اکرام الحق کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں سنیچر کی صبح پھانسی دی گئی. اکرام الحق کو شور کوٹ میں سن 2001 میں نیر عباس کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. یاد رہے کہ اکرام الحق کو 8 جنوری کو پھانسی دی جانا تھی, تاہم اکرام الحق اور نیر عباس کے لوائقین کے درمیان صلح نامے کے باعث یہ پھانسی ملتوی کر دی گئی تھی. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے اکرام الحق اور نیر عباس کے لوائقین میں صلح نامے کو مسترد کرتے ہوئے پھانسی پر عمل درآمد کا حکم سنایا. پاکستان کی مختلف عدالتوں میں اکرام الحق کی اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں, جس کے بعد صدر مملکت نے بھی ان کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی تھیں. کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دیے جانے کے موقع پر جیل اور اطراف میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے. اس سے قبل 8 جنوری کو اکرام الحق کے وکیل ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ 7 اور 8 جنوری کے درمیانی شب کو نیر عباس کے لواحقین اور ان کے موکل کے درمیان صلح نامہ ہو گیا تھا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صلح نامہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. اس صلح نامے کے باعث اکرام الحق کی پھانسی ملتوی کر دی گئی. خیال رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پشاور میں گزشتہ ماہ 16 دسمبر کو طالبان شدت پسندوں کے حملے میں 132 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد کی بحالی کا اعلان کر دیا تھا۔ لاہور ہی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 4.5 برس قبل احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے جرم میں ایک حملہ آور کو سزائے موت جبکہ دوسرے کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ حملہ 28 مئی 2010 کو ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں واقع عبادت گاہ پر کیا گیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن کے علاوہ حملہ آوروں نے گڑی شاہو میں بھی ایک عبادت گاہ پر حملہ کیا تھا اور ان دونوں حملوں میں 87 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ گڑی شاہو میں عبادت گاہ پر حملہ کرنے والے دو حملہ آور پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ماڈل ٹاؤن میں حملہ کرنے والے 3 میں سے 1 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا تھا جبکہ 2 دہشت گردوں معاذ اور عبداللہ عرف محمد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ معاذ نے اس کارروائی کے دوران خودکش حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کوشش میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق سنیچر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے معاذ عرف معاویہ کو 7 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا جبکہ عبداللہ کو کم عمر ہونے کی وجہ سے 9 مرتبہ قید کی سزا سنائی گئی۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سن رہے تھے آپ سلیم قاضی سے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عظیم رفیع سے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ ٹیم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بنا پر ان کی ٹیم کسی بھی اضافی دباؤ کے بغیر مکمل طور پہ اپنی توجہ اگلے ماہ ہونے والے ایونٹ پر مرکوز رکھ سکے گی۔ یہ بات انہوں نے خبر رساں ایجنسی اے پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ صاف بات یہ ہے کہ فیورٹ ہونے کے ساتھ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ جیسی ٹیمیں ہیں جو بہت سی وکٹس پر کھیلنے کی عادی ہیں اور یہی ٹیمیں پاکستان سے زیادہ فیورٹ ہیں۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ اچھے ٹیم ورک کے لیے کھلاڑیوں میں اتحاد اور اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا ہے اور ورلڈ کپ تک کھلاڑیوں کے فٹنس لیول میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میگا ایونٹ میں ابھی تک پاکستان نے بھارت کو شکست نہیں دی اور دعا ہے کہ اس پر تباہ پاکستان ایسا کر سکے۔ 14 فروری سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں شروع ہونے والے ورلڈ کپ ایونٹ میں 14 ٹیمیں عالمی ٹائٹل کے حصول کے لیے ایکشن میں نظر آئیں گی۔ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ڈربن میں کھیلے جانے والے پہلے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ویسٹ انڈیز کو 61 رن سے شکست دے کر 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ جبکہ جنوبی افریقہ کے کپتان ہاشم املا نے ویسٹ انڈیز کے سر ویون رچرڈز اور بھارت کے وراٹ کوہلی کا 114 ایک روزہ میچز میں 5000 رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ بارش سے متاثر ہونے والے اس میچ میں ویسٹ انڈیز کو 32 اوورز میں 226 رنز کا ہدف دیا گیا۔ میچ کے آغاز میں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئر کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ ٹینس میں برطانیہ نمبر 1 کھلاڑی ہیتر واٹسن نے امریکہ کے میڈیسن برینگل کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر دوسرے ڈبلیو ٹی اے ٹور میں ہوبرٹ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے برینگل کو یہ شکست 3-3 اور 4-3 سے دی۔ اور فٹ بال میں افریقہ کپ کی میزبانی مراکش کی جانب سے معذرت کے بعد اب ایکواٹوریل گنی کر رہا ہے۔ پہلے اس ٹورنامنٹ کی میزبانی مراکش کی ذمہ تھی لیکن مراکش کی حکومت نے ایبولا وائرس کے خطرے کے پیش نظر معذرت کر لی، جس کے بعد اب ایکواٹوریل گنی اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عظیم رفیع سے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر راولپنڈی میں پولیس کے مطابق جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب کو 3 شیعہ افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان تینوں افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ یہاں سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین پاور۔
بیلجیم میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد برسل سمیت کئی شہروں میں فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان میں لاہور کی ایک عدالت نے مئی 2010 میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے دوران گرفتار ہونے والے دو حملہ آوروں کو مجموعی طور پر 7 مرتبہ پھانسی، 11 مرتبہ عمر قید اور 66 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں۔ دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کے سلسلے میں آج لاہور میں ایک اور قیدی اکرام الحق عرف لاہوری کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ سانحہ پشاور کے بعد پھانسی پانے والے 20ویں مجرم تھے۔ پاکستان کے بالائی حصوں میں پیٹرول کا بحران پیدا ہونے کے بعد حکومت نے پنجاب کے سی این جی اسٹیشن کھولنے کی اجازت دی ہے جو گیس کے بحران کے باعث پہلے سے بند تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی میں پولیس کے مطابق جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب کو 3 شیعہ افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تینوں افراد رات گئے مجلس سے واپس آ رہے تھے اور جب وہ اپنے مکان کے سامنے پہنچے تو ان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے ابھی لائن پہ لیا شہزاد ملک، بی بی سی کے کورسپونڈنٹ، ہمارے ساتھ لائیو یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ شہزاد، یہ جو فرقہ کلنگز ہوئی ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
جی نازیہ، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ پولیس کا کہنا ہے کہ فیاض حسین شاہ ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما بھی ہیں، وہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے کہ کچھ نامعلوم مسلح افراد نے انہیں باقاعدہ طور پر نشانہ بنا کر نہ صرف انہیں ہلاک کیا بلکہ ان کے ساتھ ان کے بھانجے تھے ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ تو یہ ابھی تک اطلاع ہے، اس کے مطابق جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملزمان نے جو ٹارگٹ کلرز تھے ان کو پہلے ہی علاقے میں چھوڑا ہوا تھا اور وہ باقاعدہ پر ان کی تحقیق کر رہے تھے کہ وہ کس وقت گھر میں آئیں گے، اور جو ہی وہ گھر میں گھسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو مسلح افراد ان پر فائرنگ کر دی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو اسی کے قریبی علاقے میں ہی ایک امام بازار ہے اس میں بھی خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 7 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ سال 2014 میں،
جی بولی
جی راجیہ،
نہیں آپ بتا رہے تھے کچھ تفصیل۔
گزشتہ سال
جی
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ گزشتہ سال 2014 میں اہل سنت وال جماعت کے 10 سے زیادہ افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا تھا راولپنڈی شہر میں ہی، اور دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے کوئی شخص بھی گرفتار نہیں ہوا۔ اور یہ جو حال ہی میں جو ایک ہفتے پہلے سمجھا ہوا ہے اس میں جو ملزمان ہیں ان کا بھی ابھی تک سسرال نہیں لگایا جا سکا، اور یہ ہے کہ اب کسی جو اہم مقامات ہیں اس پر رینجر اور پولیس کا جو ان کی جو پیٹرولنگ ہے ان کا جو گشت ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد ملک۔ بی بی سی کے کورسپونڈنٹ شہزاد ملک تھے ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ، اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سول سوسائٹی کی ایکٹیوسٹ ماروی سرمد سے رابطہ کیا تھا اور ان سے پوچھا کہ جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جیسے کراچی اور اسلام آباد میں، امام بارگاہ پہ ابھی اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا، تو لوگ قتل ہو رہے ہیں، تو یہ کون کس کو اور کیوں مار رہا ہے؟
یہ جو واقعات ہو رہے ہیں سیون کلنگ کے، یہ تو کبھی رکے نہیں، خاص طور پہ 2011 کے بعد سے جو سرچ آئی ہے ہوتے رہے، اٹیک ہزارہ شیعہ پر ہوتے رہے۔ 85 باڈیز آپ کو یاد ہوگا کابل میں لے کر بیٹھ گئے تھے ہزارہ سبلیٹی والے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو کلپرٹس ہیں، جو خاص طور پہ جو کلیم کر کے مارتے ہیں شیعہ کو، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیے۔ انہوں نے اپنی باڈیز نہیں دفنائی 3 دن تک جب تک کہ حکومت نے نوٹس نہیں لیا اور اپنی سیریسنیس نہیں دکھائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو لشکر گھنوی جو کہ کلیم کیا کرتا تھا, ایک تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور اس کو کلیم کرنا چھوڑ دیا. اس کے بعد جتنے اٹیکس ہوئے ہیں خاص طور پہ 2014 میں وہ کلیم نہیں کیے گئے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بڑے اٹیکس کرنے بند کر دیے جس میں کہ 100 اور 80-85 لوگ نارملی شہید ہوتے تھے. اب انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کے اوپر زیادہ زور دینا شروع کیا, یا پھر اب جو محرم کے جلوس ہوں یا جو ان کے امام بارگاہیں ہوں ان پر اٹیکس ہوتے رہے, اس میں بڑے پیمانے پر نہیں مگر لوگ شہید ہوتے رہے. خاص طور پہ ان کی اسٹریٹجی ٹارگیٹڈ کلنگ کی, جیسے کہ رات کو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں, وہ ان کی ایک حکمت عملی بہت پروناؤنس رہی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں. چونکہ ہم ایک تو ویسے بڑے نم ہو چکے ہیں, بہت ہی ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ ہم نے اموات اور ہلاکتیں اور اتنا خون دیکھ لیا ہے پچھلے 10 سال میں کہ اب اگر 50 سے کم لوگ جاں بحق ہوتے ہیں کسی واقعے میں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ واقعہ ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ ٹارگیٹڈ کلنگ تو روزمرہ کا معمول بن گئی ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں یہاں پہ اسلام آباد میں, شاید کسی کو ابھی تک معلوم بھی نہ ہو کہ کل رات ہی ہلاکت ہو چکی ہے. جو جماعتیں جو ملیٹنٹ گروپ خلاف ہیں شیعہ کے, ان کا نیریٹو شیعہ کے خلاف ہے اور کھلے عام کرتے ہیں, ان کی ویب سائٹ بھی کام کر رہی ہیں, سوشل میڈیا بھی کام کر رہا ہے, ان میں لشکر چھوی اور اہل سنت والجماعت دونوں بینڈ آرگنائزیشن ہیں, وہ دونوں بہت نمایاں ہے ان کا کردار. تو جب تک یہ گروہ جو ہے جو کہ جن کا جو دائرہ کار ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں, احمدی اور شیعہ شہری خاص طور سے, جب تک ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہوگا تو آپ کا جو نیریٹو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو پائے گا. اس کے نامکمل رہ جانے سے ہمارا جو ایکشن ہے ملیٹنسی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح یہ وشیئر سرکل چلتا چلا جائے گا.
تو آپ کے خیال میں اس شدت پسندی سے پاکستان کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے, آخر اس کا حل کیا ہے؟
اسٹیٹ کو, جو ریاست ہے, اس کو اپنی رسک کو مضبوط کرنا ہوگا, یہ بتانا ہوگا کہ ریاست کے قوانین کے خلاف اگر کوئی بھی گروہ یا فرد کھڑا ہوگا ریاست اس کو برداشت نہیں کرے گی. جو مناپلی آف وائلنس ہے نا وہ ریاست کے پاس ہونی چاہیے, تمام عام گروپس کا خاتمہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو شدت پسندی کی طرف مائل کرتے ہیں جو ادارے, جس میں مدرسے بھی ہیں, مدرسے تو ہیں ہی, مگر اس میں ہمارے پبلک اسکول بھی ہیں. آپ دیکھیے کتنے پائے کے جو دہشت گرد مارے گئے یا گرفتار ہوئے وہ مدرسوں کے بجائے آپ دیکھیے گا کہ بڑے ایلیٹ اسکولوں میں بھی پڑھ کر گئے. کون سا بیانیہ ہے ہمارا جو مدرسوں سے باہر نکل کر اب ہمارے ریگولر تعلیمی اداروں میں پہنچ گیا ہے؟ اس بیانیے کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بہت ہی زیادہ انٹیگریٹڈ قسم کا پروگرام, پہلے اس کا تشکیل دینا اور پھر اس پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز دوسرے سے تعلق رکھتی ہے, منسلک ہے. اگر آپ پرائمری اسکولوں کے اساتذہ سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شدت پسندی ہے یہ آ کہاں سے رہی ہے. جو اساتذہ ہے انفارچونیٹلی ہم ان کی ٹریننگ تو ضرور کرتے ہیں پیڈاگوجیکل اسکلز میں, جنہیں تدریسی فنون کہا جاتا ہے, ان میں تو ہم ان کی بہت ٹریننگ کرتے ہیں, مگر ان کی جو نظریاتی تربیت ہے اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کی حیثیت معاشرے میں ATM سے بھی کم ہے اس وقت. استاد جو ہے وہ پڑھنا لکھنا تو شاید سکھا رہا ہے مگر اس کے ساتھ تعلیم نہیں دے رہا اور تربیت نہیں کر رہا, کیونکہ اس کی اپنی تعلیم اور تربیت ہونے والی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب انٹیگریٹڈ مسائل ہیں, کہ کوئی ایک کام کر کے آپ سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. صرف آپ کریک ڈاؤن کریں گے لشکر جنگی یا اہل سنت والی جماعت پر تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا, انلیس اینڈ انٹل کہ ہم ان تعلیمی اداروں کو, ان تعلیمی اداروں کے چلانے والوں کو, میڈیا میسجز کو, جو عمومی بیانیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اس کو درست نہ کریں, اس کی تفصیل نہ کریں.
یہ تھیں سول سوسائٹی کے سرگرم کارکن ماروی سرمت. پاکستان کے بعض علاقوں میں پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے, جس کے باعث کئی شہروں میں صارفین پیٹرول کی حصول کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگے دکھائی دے رہے ہیں. حالیہ چند ماہ سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں خاصی کمی کی گئی ہے. اس وقت بحران کی وجہ کیا ہے, یہی جاننے کی کوشش کی نامانگار آصف فاروقی نے اس رپورٹ میں.
اسلام آباد کے پیٹرول پمپس پر آج کل گاڑیوں کی طویل قطاریں دکھائی دیتی ہیں. یہاں کے باسیوں کے لیے یہ منظر نئے نہیں ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار یہ لائنیں سی این جی کے لیے نہیں بلکہ پیٹرول کے حصول کے لیے ہیں. گزشتہ دوروں سے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض شہروں میں پیٹرول کی قلت پائی جاتی ہے. ان شہروں میں کچھ پیٹرول پمپس بند پڑے ہیں اور جو کھلے ہیں ان میں کئی گھنٹے لائن میں لگ کر پیٹرول ملتا ہے, اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1000 روپے تک. گاڑی مالکان بیزار ہیں
کہ میری ایک گاڑی تو بالکل گھر کھڑی ہو گئی ہے, تو ابھی میں دو سے گاڑی لے کے آئے ہوں گے, بھائی مجھے پٹرول مل جائے کہیں پہ, تو میں نے یہ بوٹل بھی رکھی ہوئی ہیں پٹرول کی تاکہ میں جا کے اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلواؤں اور تاکہ میں چل سکوں, میں اپنے کام کاج کر سکوں.
ٹرانسپورٹ کا ظاہری بات ہے مسئلہ آئے گا, بچوں کے اسکولنگ سفر کریں گی, اس کے علاوہ جو ہے کہ کہیں بھی جانے کے لیے جو ہے پٹرول مسٹ ہے, نہ سی این جی ہے نہ پٹرول ہے.
ایک تو پٹرول نہیں مل رہا, دوسرا کام نہیں ہوتا ہے, لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں دو دو گھنٹے, پہلے گیس کا بھی یہی حساب تھا, پٹرول کا بھی یہی حساب ہے.
سر ہمارا روزگار کوئی نہیں ہے, مطلب اپنے سارے کام ڈسٹرب ہو رہے ہیں, سورس آف انکم کوئی نہیں ہے, سب کچھ بریک ہو گیا.
عالمی منڈی میں قیمت کم ہونے کے بعد پاکستان میں پیٹرول اس وقت کئی سالوں کے کم ترین نرخوں پر فروخت ہو رہا ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر عوام خوش تو بہت تھے, لیکن پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں یہی کمی اس کی قلت کا باعث بن رہی ہے.
پہلی جنوری کے بعد جب پرائسز گری ہیں تو بے پناہ ڈیمانڈ میں اضافہ نظر آیا ہے, 25% اضافہ ہے, جو کہ ہماری پلاننگ اور جو ہم نے سپلائی چین بنائی تھی پیٹرول کی اس میں یقیناً اس کی گنجائش نہیں تھی, تو اس وجہ سے یہ شارٹیج پیدا ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر جلدی قابو پایا جائے, کچھ اقدامات کیے گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہر آئندہ جو دن آئے گا اس کے حالات بہتر ہوں گے.
یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں جتنا وزیر پیٹرولیم صحافیوں کے سامنے اسے بنا کر پیش کر رہے ہیں. ملک میں تیل کی ترسیل کا سرکاری ادارہ پاکستان سٹیٹ آئل کئی ماہ سے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مختلف سرکاری اداروں کے ذمہ اس کے واجبات ادا کیے جائیں جو 200 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. پی ایس او کی جانب سے سرکاری طور پر تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا, البتہ چند ماہ قبل ایسی خبریں شائع ہو رہی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ فنڈز کی کمی کے باعث عالمی منڈی سے پیٹرول کی خریداری کم کر دی ہے. پیٹرول پمپ مالکان کی تنظیم کے سربراہ ظفر الہی کہتے ہیں کہ پیٹرول کے اس بحران کی ذمہ دار حکومت اور اس کا یہی ادارہ پی ایس او ہیں.
اس میں پیٹرول پمپ والوں کی کیا ذمہ داری آتی ہے اگر ان کو پروڈکٹ نہیں ملے گا؟ 75% مارکیٹ کا شیئر جو ہے وہ پی ایس او کے پاس ہے. آن ٹائم انہوں نے امپورٹ نہیں کی, چھوٹی او ایم سیز پہ پریشر آیا, وہ بھی ڈرائی ہو گئی, تو اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا. پھر
حکام کے مطابق عالمی منڈی سے پیٹرول کی خریداری کے لیے پی ایس او کو خاصی بڑی رقم جاری کر دی گئی ہے اور اگلے 2 سے 3 روز میں پیٹرول کی تازہ کھیپ پاکستان پہنچ جائے گی, جس کے بعد شمالی پاکستان میں یہ بحرانی کیفیت بہت حد تک ختم ہو جائے گی. ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹرول کی کمی کا یہ واقعہ ملک میں جاری توانائی کے ایک بڑے بحران کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے, اور جب تک ملک سے توانائی کا بحران مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا فوری نوعیت کے ایسے مسائل کا ملک کو بار بار سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
اسلام آباد کی طرح صوبہ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی صارفین کو پیٹرول کی قلت کا سامنا ہے اور متبادل کے طور پر سی این جی اسٹیشن کھول دیے گئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے عدیل اکرم.
پنجاب میں پیٹرول کی قلت چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہو گئی ہے. لاہور شہر میں 80% پیٹرول پمپس بند پڑے ہیں. شہر کے جن گنے چنے پیٹرول پمپس پر پیٹرول مل رہا ہے ان پر شہریوں کا رش ہے. پیٹرول کے حصول کے لیے قطاروں میں لگے لوگ نہ صرف پیٹرول پمپس کے عملے سے الجھ رہے ہیں بلکہ ان کا آپس میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے. پیٹرول پمپ پر لمبی قطاروں میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے لوگوں کا کہنا ہے,
صبح سے ہم آئے ہیں ادھر فیول ڈلوانے کے لیے, ہم نے اسلام آباد جانا تھا تو صبح سے لے کر اب تک ہمیں کوئی فیول نہیں ملا. یہ پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے, اگر فیول شارٹ ہونا ہی تھا تو ہمارے حکمرانوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ فیول شارٹ ہونا ہے. یہ کیا کرتے رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ, ان کو یہی نہیں پتا کہ فیول شارٹ ہو رہا ہے اور یہ بیٹھے حکومت چلا رہے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا. عوام ساری پریشان ہو گیا, جو ہمارے ایک مریض تھا وہ ابھی تک گھر میں پڑا ہوا ہے, ہم نے اس کو بھی لے کر جانا تھا, ہماری گاڑی یہ کھڑی ہوئی ہے.
نہ پانی ہے, نہ بجلی, نہ گیس ہے. بجلی آتی ہے تو گیس نہیں, گیس آتی ہے تو اب پیٹرول بند ہو گیا ہے.
ہے ہی پیٹرول ہی نہیں ہے گاڑی میں, کیسے جائیں گے بچے؟ آج ڈیزل مل رہا ہے, کل ہو سکتا ہے ڈیزل بھی نہ ملے. جو بچے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن کے بعد پتہ لگے کہ جی بچے بھی اسکول نہیں جا رہے.
دوسری جانب پنجاب حکومت نے پیٹرول کی قلت کی سنگین صورتحال کے پیش نظر سی این جی اسٹیشنز کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے. سی این جی ایسوسی ایشن کے سربراہ گیس پراچا کے مطابق ان کی تنظیم نے وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی اور وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف کو سی این جی پمپس کھولنے کی اپیل کی تھی, جس کے بعد پنجاب حکومت نے ان کی اس اپیل کو منظور کر لیا ہے. سی این جی ایسوسی ایشن کے سربراہ گیس پراچا,
چونکہ ہمارا اسٹاف چھٹی پہ تھا ہم نے ان کو بلانا شروع کر دیا ہے اور ایس این جی پی ایل والوں نے نا میٹر اتارے ہوئے تھے تو جون جون اسٹاف پہنچتا جائے گا میٹر لگتے رہیں گے اسٹیشن کھلتے رہیں گے.
یاس پرچا کا کہنا ہے کہ ابھی یہ احکامات موصول نہیں ہوئے کہ سی این جی پمپس کتنے عرصے کے لیے کھولے جا رہے ہیں اور کیا یہ تمام ہفتہ کھلے رہیں گے یا نہیں. خیال رہے کہ پنجاب میں گزشتہ سال نومبر سے سی این جی پمپس بند تھے اور امکان تھا کہ یہ پمپس اسی سال مارچ کے وسط میں کھلیں گے. عدیل اکرم، بی بی سی، لاہور.
اور اب آپ شکیل اختر سے سنیے ان کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو.
بھارت کے دارالحکومت دلی میں عیسائیوں کے ایک وفد نے جمعے کو بھارت کے صدر مملکت پرنب مکھرجی سے ملاقات کی. وفد نے صدر سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہوں، اسکولوں اور دوسرے اداروں پر ہونے والے حملوں سے تحفظ فراہم کریں. گزشتہ ڈیڑھ مہینے میں صرف دارالحکومت دلی میں عیسائیوں کی 4 عبادت گاہوں پر حملے ہو چکے ہیں. حکمراں بھارتی جنتا پارٹی اور ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس سے وابستہ بعض ہندو تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 30 جنوری کو ملک کے بعض شہروں میں گاندھی جی کے قاتل ناتھو رام گوڈسے کا مندر بنائیں گے. 30 جنوری کو گاندھی کی برسی ہے. بی جے پی کے کئی ارکان پارلیمان اور رہنما ہندوؤں کی آبادی بڑھانے کے لیے کم از کم 4 بچے پیدا کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. انہیں خدشہ ہے کہ مسلمانوں کی شرح پیدائش زیادہ ہونے کے سبب آنے والے برسوں میں بھارت میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے زیادہ ہو سکتی ہے. بعض ارکان پارلیمان اور آر ایس ایس کی ذیلی تنظیمیں ملک کے کئی علاقوں میں خود اپنے دعوے کے مطابق مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہندو بنانے میں کوشاں ہیں. سپریم کورٹ کے سابق جج اور دانشور مارکنڈے کاٹجو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جس طرح کے حالات ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اگر یہ صورتحال قائم رہی تو بقولون کے ملک ایک بار پھر 1975 کے طرز کی ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہا ہے. جسٹس کاٹجو کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی نئی حکومت ترقی کے نعرے پر اقتدار میں آئی. بی جے پی کے اقتدار کے 7 مہینے ہو چکے ہیں لیکن بقولون کے ترقی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. ان کا خیال ہے کہ حکومت نے جس طرح کی اقتصادی پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں ان سے آنے والے دنوں میں ملک کی اقتصادی صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو سکتی ہے جس سے بھارت کے نوجوان اس حکومت سے بیزار ہونے لگیں گے اور حکومت کو عوامی بے چینی کو دبانے کے لیے اندرا گاندھی کے طرز کی ایمرجنسی کا سہارا لینا پڑے گا. وزیراعظم مودی انتخابات کے وقت سے ہی بس ترقی اور بہتر حکومت کی بات کرتے رہے ہیں لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ہندویت کا پورا ایجنڈا بھارت کی سیاست کا محور بنا ہوا ہے. معروف دانشور کانتی باجپئی نے لکھا ہے کہ مذہبی فسادات، ہندو مذہب کے دوسرے مذاہب بالخصوص اسلام سے تعلقات کے بارے میں اشتعال انگیز بیانات، رام جنم بھومی کے نام پر رائے عامہ ہموار کرنا، مذہب کی تبدیلی اور تعلیم کے نظام کو درہم برہم کرنا، اس کی جگہ ایک نیا نظام نافذ کرنا اس ہندو ایجنڈے کا مرکزی پہلو ہے. بھارت اردوگان کے ترکی یا ولادیمیر پوتن کے روس کی طرح نظر آتا ہے جہاں عوام افتخار اور ترقی کی شدید تمنا لیے دائیں بازو کی سیاست اور اکثریتی برادری کے پاپولسٹ رہنماؤں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بھارت میں منموہن سنگھ کی 10 برس کی سست اور بے عمل حکومت نے ایک ایسا سیاسی خلا پیدا کیا ہے کہ لوگ اب مودی سے کسی کرشمے کی ہی امید کر رہے ہیں. وزیراعظم مودی نے 7 مہینے کی مدت میں محض چند نعروں کے کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ نہیں کیا ہے. مودی کی حکومت کے مستقبل کا سب سے واضح اندازہ آئندہ ماہ عام بجٹ میں سامنے آئے گا. آئندہ مہینے مودی کی سیاسی مقبولیت کا بھی اندازہ ہو سکے گا جب دلی کا ریاستی انتخاب منعقد ہوگا. ریاست میں بی جے پی کا مقابلہ اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی سے ہے. بی جے پی پہلے ہی دفاعی زاویے پر ہے. دلی کا انتخاب مودی کی ذاتی مقبولیت کے اندازے کے لیے نہیں مستقبل کی سیاست کے نقطۂ نظر سے بھی خاص اہم ہے. اگر دلی میں عام آدمی پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو یہ مودی کے لیے محض انتخابی شکست ہی نہیں مستقبل کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج بھی ہوگا. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور اب بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں. ہے کون کمبخت تنہا رہنا چاہتا ہے؟ اب بپاشا کو ہی لے لیجئے، انہیں بھی تنہا رہنا کہاں منظور ہے. ڈینو موریا سے لے کر ہرمن بویجا تک ان کی تنہائی کے ساتھ ہی رہے ہیں. لیکن آج کل میں جب بزی تھی اپنی آنے والی فلم الون یعنی تنہائی کے ساتھ.
ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی ساتھ رہیں گے، ایسے ہی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے.
اس سے پہلے بپاشا کو ملتا ان کا نیا بوائے فرینڈ ان کی لونلینس کو دور کرنے آ گئی کوئی اور.
کبھی میں نے اسے دیکھا، اس گھر میں کوئی ہے.
جو کچھ بھی ہے نا اس گھر میں نہیں، تمہارے سر میں.
She's trying to harm me.
ہماری کرٹک نمرتا جوشی کریں گی اس فلم کا پوسٹ مارٹم یعنی ریویو. یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. हम बताएंगे कि यमी मम्मी शिल्पा शेट्टी की ब्यूटीफुल बॉडी का राज क्या है और जानिए कि अभिषेक बच्चन फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के बाद क्या करने का इरादा रखते हैं और धमाल मचाएंगे ऋतिक रोशन के साथ।
एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए लिए बताना।
मैंने तो बिपाशा की नई हॉरर फिल्म अलोन का ट्रेलर देखा है, लेकिन पूरी फिल्म देखकर आई है नम्रता जोशी। तो नम्रता, क्या फिल्म देखकर आपको डर लगा?
मुझे लगता है उस तरह की हॉरर फिल्म से अब जाके बहुत बोरियत हो गई है, तो डराने के बजाय फिल्म कहीं पर उबाऊ बन जाती है। इस हद तक प्रिडिक्टेबल है कि मैं देख रही थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में दर्शक साथ साथ जो सीन्स आ रहे थे उसको खुद डायरेक्ट कर रहे थे कि आप पीछे से हाथ आएगा और वो आत्मा हो नहीं होगी, वो हीरो होगा। तो एक लेवल पे ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गया है, वो भी जानता है कि क्या होने वाला है।
चांद आसमानों से लापता हो गया, चल के मेरे घर में आ गया, आ गया।
और जैसे बिपाशा का भी एक ट्रेडमार्क बन गया है कि हर हॉरर फिल्म में वो आपको एक नाइटी पहन के नजर आएंगी, इसमें भी नजर आती हैं। थोड़ा बहुत उसमें सेक्स का तड़का लगाया गया है करण ग्रोवर जो है उनके साथ। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कहानी में एक कंजॉइन ट्विंस का ट्विस्ट आया है।
तो आप नंबर भी दे दें।
अलोन को मैं 5 में से 2 नंबर दे दूंगी।
सोचे कि फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की रिलीज के बाद अब जूनियर बच्चन क्या कर रहे होंगे। आप दिमाग पर जोर ना डालें, हम बता देते हैं भाई। या तो वो 2 साल बाद फिल्म धूम के अगले सीक्वल में नजर आएंगे अगर बनी तो, या फिर साइड रोल पर ही गुजारा करेंगे, या ये भी हो सकता है कि अपने करियर को बचाने के लिए जूनियर बच्चन ने कोई और रास्ता सोचा हो।
Change the story and just keep the name. It's been lucky for us so far.
Patli kamar matka ke
hai 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 hai
nagin se bal kha ke
hai 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 hai
dil walon ke dil ka karar lootne main aayi hu UP Bihar lootne।
39 year ki Shilpa Shetty Kundra ka kehna hai ki khoobsurat figure ka raaz hai खाओ पियो और ऐश करो। भाई ये क्या बात हुई शिल्पा, आप खुद तो इतनी स्लिम हैं और दूसरों को खाने पीने की सलाह दे रही हैं। खैर खबर ये है कि शिल्पा की तबीयत आजकल कुछ नासाज है। हाल ही में एक इवेंट के लिए दुबई जाते वक्त एयरपोर्ट पर उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे मिसेस कुंद्रा का करियर भले ही डल गया हो लेकिन खूबसूरती अभी तक बरकरार है। वैसे फिल्मों से दूर और एक बच्चे की मम्मी होने के बावजूद शिल्पा ने अपनी खूबसूरती को ही नहीं अपने फिगर को भी अच्छी तरह मेंटेन किया है। कुछ बताएंगी इस खूबसूरती का राज क्या है मैडम?
आपका नजरिया है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। कुछ नहीं, मैं अच्छा जीती हूँ और एक लाइफस्टाइल मेंटेन करती हूँ। और नहीं, जब मैं कहती हूँ कि लाइफस्टाइल मेंटेन करती हूँ मतलब ये नहीं कि मैं डाइट कर रही हूँ या मतलब कम खाना खा रही हूँ। मैं बस अच्छा सोचती हूँ, अच्छा खाती हूँ और रेस्ट करती हूँ और इंजॉय करती हूँ।
अगर खूबसूरती की बात की जाए तो फिल्म खूबसूरत में अपने टैलेंट के जौहर दिखाने वाली पापा अनिल कपूर की बेटी, अरे भाई और कौन, सोनम कपूर अब एक नए किरदार में नजर आने वाली हैं और वो है फिल्म डॉली की जोली।
कमली ये देखो आसमानी परी, सबको नचा ये है मीठी छुरी,
वो कसाती है मोहब्बत के छासे में।
आप बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं।
कभी जूही तो कभी विद्या, कभी माधुरी तो कभी डॉली।
उन्होंने अरबाज खान की फिल्म डॉली की डोली की स्क्रिप्ट में क्या देखा जो झट से उसे करने को तैयार हो गई?
मुझे लगा कि यार ये पहली बार है कि लड़कियां लड़कों को बेवकूफ बना रही है, यूजुअली लड़के लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं।
अब सोनम किसी लड़के के चक्कर में आ जाए, इतनी तो मासूम नहीं है। लड़कों की टांग कैसे खींची जाती है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। अब रणबीर कपूर को ही ले लीजिए,
उनका क्या हाल किया था आपने?
डाली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा सावरिया सावरिया सावरिया।
रणबीर कपूर का तो पता नहीं, लेकिन हम तो यही कहेंगे अल्लाह बचाए सोनम कपूर से।
मेरी रातों ने किए हैं कुछ इरादे, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है।
हैंडसम, डैशिंग और रिसेंटली सिंगल होने वाले ऋतिक रोशन हो गए हैं 41 साल के। लुक्स के मामले में ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक ने 15 साल पहले बॉलीवुड में कदम रखा और सन 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया।
एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना।
राकेश रोशन के साहबजादे ऋतिक रोशन ने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल दिखाया ही, लेकिन इन्हीं 15 सालों में शादी, शोहरत, बच्चे और तलाक तक का सफर तय किया। क्या बात है ऋतिक, इस दौरान उन्होंने कई जॉनर की फिल्में की जिसमें रोमांस और एक्शन से लेकर तारीखी किरदार भी शामिल थे। साथ उन्होंने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में सिंगिंग में भी अपने जौहर दिखाए।
निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेनोरिता, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबां है सेनोरिता।
तो क्या सोचते हैं आप अपनी फिल्मों के बारे में?
I don't do films to set a trend. I do films focusing on what I can bring into this film from my experiences, from my life.
एक्शन रोल में लोगों ने ऋतिक को काफी पसंद किया, जिनमें क्रिश, धूम 2 और बैंग बैंग जैसी फिल्में शामिल थीं। इतनी सारी एक्शन फिल्में करना कितना मुश्किल रहा?
15 साल एक्शन फिल्म करने के बाद कुछ भी टफ नहीं है एक्चुअली। एक पैटर्न है जो बन जाता है, आपको पता है कि ये जो करना है वो डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, लेकिन मैंने किया हुआ है एंड आई लर्नड के प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो यू प्रैक्टिस अ बिट मोर, यू बी वेरी केयरफुल, यू अप्लाई योर माइंड। अंधाधुंध तो यू कांट जस्ट गो एंड जंप, यू नो इट्स कैलकुलेटेड रिस्क।
अच्छे लगने लगे न तुम जानो न हम और मुझसे दोस्ती करोगी जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद पापा राकेश रोशन ने जादू से उनकी फिल्मी करियर को आगे बढ़ाया।
कोई मिल गया, कोई मिल गया।
आशुतोष गवारेकर की फिल्म मोहन जोदाड़ू में नजर आएंगे। तो ऋतिक के फैंस हैं उनकी अगली फिल्म के लिए बेकरार और आप कीजिए मेरे अगले बॉलीवुड राउंड अप का इंतजार। अब मुझे दे इजाजत और अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां। यहां पर चलते चलते आपको बता दूं कि इस वक्त बीबीसी ऑनलाइन पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें कौन सी हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पहली खबर है अहमदी इबादतगाह पर हमले के मुजरिम को सजाए मौत, और दूसरे नंबर पर अवामी बेचैनी का इलाज इमरजेंसी होगी। तो इन खबरों की तफसील पढ़ने के लिए आइए बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर। इसके साथ ही सरवीन इख्तिताम को पहुंचा। सरवीन के आज के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थे सलीम काजी। स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे थे मैट होल्स, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया है जीशान हैदर ने। تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
بیلجیم میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد برسل سمیت کئی شہروں میں فوجی دستے تعینات کیے گئے ہیں. فرانس میں چارلی ایبدو میگزین کے دفتر پر حملہ کرنے والے سعید کواچی کو حکام نے خفیہ مقام پر بے نام قبر میں دفن کر دیا ہے. خدشہ تھا کہ حملہور کی قبر مزار بن سکتی ہے. فرانسیسی میگزین چارلی ایبدو میں پیغمبر اسلام کا خاکہ دوبارہ شائع ہونے کے احتجاج میں افریقی ملک نائجر میں مشتعل مظاہرین نے 3 گرجا گھروں کو نظر آتش کر دیا ہے. پاکستان میں لاہور کی ایک عدالت نے مئی 2010 میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے دوران گرفتار ہونے والے 2 حملہوروں کو مجموعی طور پر 7 مرتبہ پھانسی، 11 مرتبہ عمر قید اور 66 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں. اور پاکستان کے بالائی حصوں میں پیٹرول کا بحران پیدا ہونے کے بعد حکومت نے پنجاب کے سی این جی سٹیشن کھولنے کی اجازت دی ہے جو پہلے سے جاری گیس کے بحران کے باعث بند تھے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.